السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سيدي سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کریم جس میں حسین اور حسن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میرے دوستوں اور بزرگوں, انسان کی فطرت اور اس کی سائیکولوجی یہ ہے کہ وہ اپنا نقصان برداشت نہیں کر پاتا. انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے زندگی میں ہر مرحلے میں کامیابی حاصل ہو اور نقصان سے بچتا رہوں. اس کے لیے انسان اپنی عقل, اپنے علم اور اپنے احباب کے مشوروں پر عمل کرتا ہے کہ مجھے کامیابی کس طرح حاصل ہو اور میں اپنی زندگی میں نقصانات سے کس طرح بچوں. یہ ہے انسان کی سوچ, اور ہونا بھی چاہیے کہ آدمی نقصان سے بچنے کی کوشش کرے اور کامیابی حاصل کرنے کے وہ تمام راستے جو جائز طریقے سے ہیں اسے اپنائے. یہ اچھا طریقہ ہے, کامیاب انسان اسی میں ہوتا ہے. لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور نقصانات سے بچنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ صرف تم اپنی عقل پر بھروسہ کر کے فائدے اور نقصان کا معاملہ حل کرو, یا صرف اپنے احباب اور دانشوروں کے مشوروں پر اعتماد کر کے آنکھ بند کر کے چلو. اسلام نے مسلمانوں کو اس سلسلے میں آزاد نہیں چھوڑا ہے بلکہ پابند کر دیا ہے. اور اس پابندی پر جس نے اعتماد کیا, اللہ رکھے کیا ایسا بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں سمجھ میں بات نہیں آتی. درود پاک پڑھ لیجیے. پوری آفت مچا کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک. چلیے بیٹھ جائیے آپ لوگ, پھر درود پاک پڑھ لیجیے. بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے آواگمن کا راستہ ہی بند کر دیا. پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اسلام نے نفع اور نقصان کو سمجھنے اور اسے حاصل کرنے میں مسلمانوں کو آزاد نہیں رکھا ہے بلکہ انہیں پابند کر دیا ہے. اے انسان, تو طبیعت سے کام کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا, اور اگر شریعت کی روشنی میں کام کرے گا تو کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا. صرف احباب کے مشوروں پر بھروسہ کرے گا تو تجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے, فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اللہ کے رسول کے مشوروں پر عمل کرے گا تو کبھی تجھے نقصان نہیں ہوگا. تکلیف ضرور ہو سکتی ہے لیکن نقصان تیرا نہیں ہو سکتا. یہ ہے اسلام کا ساری دنیا کو اعلان, اور اسی لاجک کو, اسی فلسفے کو پروردگار عالم نے سورہ عصر میں بیان کیا. قرآن فرماتا ہے والعصر قسم ہے زمانے کی.
ان الانسان لفی خسر,
بے شک تمام انسان گھاٹے اور نقصان میں. قرآن قسم کھا کر کہتا ہے, قسم ہے زمانے کی, جتنے انسان ہیں اول والے ہوں یا اوسط والے ہوں یا آج کل کے ہوں یا آئندہ ہوں, یہ قرآن کا اعلان سب پر مشتمل ہے. قسم ہے زمانے کی, بے شک تمام انسان گھاٹے اور نقصان میں. میرے مولا تیرا اعلان ہے کہ سب گھاٹے میں ہیں, فائدے والا کون ہے؟ تو آگے قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو سچا مومن ہو, وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو اچھے عمل والا ہو.
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ,
اور وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ہمیشہ حق کی وصیت کرتا ہے, لوگوں کو حق بات پر چلنے کا حکم دیتا ہے, وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہے. اور وہ گھاٹے میں نہیں ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, جو مصیبتوں کے وقت ہمیشہ صبر کا دامن پکڑے رہتا ہے, جو صابرین ہے صابرین میں ہے, جو صبر کا خوگر بن گیا ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے. کتنے پوائنٹ بیان کیے یاد آ گیا. پہلا پوائنٹ ہے کہ الذین آمنوا, پہلا عقیدہ اور ایمان اس کا صحیح ہے. گھاٹے سے بچنے کے لیے بنیادی چیز عقیدہ اور ایمان ہے, نظریات اور خیالات ہیں, آئیڈیاز اور وچار دھارا ہیں. انسان کے آئیڈیاز, انسان کے خیالات, انسان کے عقیدے اگر صحیح ہے, وہ مومن ہے اسلام کے معیار پر, اس کا ایمان مکمل اترتا ہے, کبھی گھاٹے میں نہیں رہے گا. اور مومن کا ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ, تم ہرگز ایسے مسلمان کو نہیں پاؤ گے, يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ولم تجد لقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فقط مسلمان وهي هوگا, لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اللہ کو جو مانے اور آخرت پر پورا یقین رکھے وہ مسلمان کبھی بھی اللہ رسول کے دشمنوں اور مخالفوں سے محبت نہیں کر سکتا. ایمان کا معیار اسٹینڈرڈ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کا اینٹی ہے, ان کا گستاخ ہے, بے ادب ہے, اس سے جو کبھی دوستی نہ کرے وہی پکا مومن.
آگے فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ
اگرچہ وہ اس کے باپ اور دادا ہوں
اس سے بھی رشتہ توڑ لے. ذرا سوچو بڑا کٹھن معاملہ ہے.
او ابناءہم
اور اس کی اولاد ہو اس سے بھی رشتہ توڑ لے.
او اخوانہم
یا اس کے سگے بھائی ہوں اس سے بھی رشتہ توڑ لے.
او عشیرتہم
یا اس کے خاندان والے ہوں اس سے بھی رشتہ توڑ لے. خدا کی قسم کے اتنا کٹھن معاملہ ہے.
وہ کامیابی جو قرآن دینا چاہتا ہے اس کے لیے یہ سب شرائط قرآن بیان کر رہا ہے. جب مومن اتنا پکا ہو جائے تب وہ صحیح معنوں میں ایمان کی پہلی منزل پر چڑھ گیا. اب ایمان جب اس کا پکا ہو گیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
اور پھر وہ اچھے کام کرتا ہے تو یہ اچھا کام بھی اس کا اچھا ہوتا ہے,
اور ایمان اگر خراب ہے تو اس کا اچھا کام بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. سوچا ہے آپ نے
کامیابی کس طرح آتی ہے؟ پہلے عقیدہ اور ایمان سلامت ہو. ایجوکیشن ہے کہ نہیں ہے, دولت ہے کہ نہیں ہے, حسن و جمال ہے کہ نہیں ہے.
قرآن نے حسن و جمال کو اور منصب و مال کو, ایجوکیشن اور عزت و شہرت کو کامیابی کا معیار نہیں قرار دیتا ہے. اگر یہی بات ہوتی تو بلال حبشی کے پاس کیا تھا؟
حسن و جمال نہیں تھا, مال و منال نہیں تھا, وہ کسی بڑی کرسی کے مالک نہیں تھے, تخت و تاج والے نہیں تھے. اے میرے رب,
بلال کو نبی کے آگے آگے جنت میں آپ کی نقابت کرنے کا شرف کیوں ملا؟ معراج منامی میں حضور جا رہے ہیں
تو بلال آگے آگے لوگوں کو ساودھانی دینے کے لیے چل رہے ہیں.
زندگی میں بلال کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟
کیا حور و غلمہ سے زیادہ حسین تھے؟
کیا حضرت بلال بہت بڑے مالدار تھے؟ ارے کچھ میرے بلال کے پاس نہ تھا,
نیگروں اور حبشی تھے,
لوگوں نے غلام بنا کر انہیں رکھا تھا. جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں آئے تو نہ مال مانگا, نہ دولت مانگی, اور نہ حسن و جمال مانگا.
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف یوں ہاتھ پھیر دیتے تو چاند کی طرح بلال کا چہرہ چمکنے لگتا ہے.
اور یہ کر کے بھی حضور نے بتایا, ایک نیگرو غلام پر خوش ہوئے اور فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ
میرا چہرہ چمکدار بن جائے. مصطفیٰ نے صرف یہ ہاتھ پھیرا تو چودہویں رات کی چاند کی طرح چمکنے لگا.
حضور کے دست کرم میں سب کچھ تھا,
چہرہ تو چہرہ, لاٹھی کو یوں چھو دیتے تھے تو تمہارے ٹیوب لائٹ سے زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا.
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں طاقت و تناوا توانائی تھی, بلال چاہتے تو حسن و جمال مانگ لیتے,
بلال چاہتے تو حضور سے مال و منال کی دعا کروا لیتے.
جاہو جلال مل جاتا, لیکن بلال نے صرف یہ پایا مصطفیٰ آپ کی محبت مجھے چاہیے.
یہی محبت وہ انرجی تھی, یہی محبت وہ زور تھا کہ بلال حبشی ایسے باوقار اور پرکشش شخصیت کے مالک, گریٹ پرسنالٹی کے حامل بن گئے. کہ حضرت عمر جب دیکھتے تھے کہ بلال آ رہا ہے تو کھڑے ہو جاتے تھے, امیر المومنین کھڑے ہوتے اور اپنی چادر کندھے سے اتار کر کے زمین پر بچھا دیتے اور عرض کرتے تعال یا سیدی اجلس علی رداک, اے میرے آقا بلال آئیے میری چادر پر تشریف رکھیے.
یہ روب و جلال وقت کا امیر المومنین جس سے قیصر و کسرا کے دل دہل جانے, آج وہ بلال کو آتے ہوئے ننگے پاؤں بلال آ رہے ہیں, پرانے کپڑے پہنے ہوئے آ رہے ہیں, نیچی نگاہ کیے ہوئے آ رہے ہیں, تواضع انکساری کے مظہر بن کر آ رہے تھے, لیکن دل اس کے مصطفیٰ سے مالا مال تھا. یہ وہ خزانہ تھا جو بلال کے دل کی تجوری میں رب نے بھر دیا تھا. حضرت عمر بھی ان کے اس جلال کو سامنے رکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حسن و جمال کامیابی کی دلیل نہیں ہے, عشق رسول اور ایمان کا کمال یہ ہے کامیابی کی دلیل. حضرت بلال نے سب کو چھوڑا لیکن قدم ناز مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا ہے. یہ جناب بلال کی محبت ہے اور یہی محبت ایمان کی حفاظت کیا کرتی ہے. قرآن فرماتا ہے کامیابی یاد ہونا ہے تو بلال کی اس زندگی کو دیکھو جو عشق رسول سے پہلے تھی, اور اس جلال کو دیکھو جو عاشق رسول ہونے کے بعد. کامیاب قسم ہے زمانے کی, سب لوگ ناکام ہیں. سب لوگ اپنے اپنے طور پر جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں ٹھوکریں کھاتے ہیں, اور جو ایمان کی حفاظت اپنے نظریات کی حفاظت کرتا ہے, اپنے اچھے عمل کی حفاظت کرتا ہے, مصیبت اگر آتی ہے تو مسکراتا ہے اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتا ہے, وہ کامیابی کی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے. اسی تناظر میں کربلا کا واقعہ آپ سماعت. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے سامنے رب نے مرد آہن بنا کر, صبر و رضا کا ایک پہاڑ بنا کر پیش فرما دیا کہ اتنی بڑی حکومت سے تنہا ایک حسین لڑنے کے لیے کربلا میں آئے. آخر امام حسین کے پاس کون سی طاقت تھی؟ پہلی طاقت وہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں مومن کامل, ایمان کامل, اور دوسری طاقت وہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں عمل صالح اور اچھا عمل. تیسری طاقت وہ تھی کہ تلواروں کی دھار پر حق کہنے کا حوصلہ. چوتھی طاقت وہ تھی مصیبتیں آئی تو مسکرا مسکرا کر یہ دعا کر رہے تھے, اللہم آتنی حسینن صبرن جمیلا, اے رب اپنے حسین کو اچھا صبر عطا فرما. شکوا و شکایت لب پر نہیں لائے, یہی کامیابی کا برہان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں ہمیں سکھایا, اور یہی وہ راز تھا کہ آج تک دنیا میں اس راز کو جس نے سمجھ لیا وہ کبھی راہ راست سے ہٹ نہیں پاتا. ان غلامان رسول, اولاد رسول, اطرف مصطفیٰ کا نقش قدم ہی ہماری ہدایت کے لیے نشان منزل. اس لیے اعلیٰ حضرت جھوم کر فرماتے ہیں, یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یہ نشان منزل کے چراغ ہیں, ان کی روشنی میں حق کا کھلا ہوا میدان سامنے آتا ہے, جس میں ایک مومن مسکرا کر آزادانہ چلنے کا حوصلہ پاتا ہے. قسم ہے زمانے کی, تمام انسان گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں, مگر وہ نقصان سے بچ گیا جو ایمان والا اور عمل والا بن گیا. ایمان و عمل کی راہوں پر چلنے میں اس نے حق کا اعلان کیا ہے, اور حقانیت کی بات کرنے میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر مسکرا مسکرا کر ہر مصیبت کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرتا ہے اور دنیا کے کہتا ہے ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں, ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یہ اس کا حوصلہ ہوتا ہے. یہاں سے کامیابی سمٹ کر اس مرد مومن کے دامنوں میں آ کر اس طرح سے آرام کرتی ہے کامیابی کہ اس کے دامن سے جو لگ جاتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. تو رب العالمین نے کامیابی تب تو تاج کو نہیں فرمایا ہے, کامیابی ایمان اور عمل صالح کو نشاط فرمایا ہے. اگر یہ تخت و تاج ہی کامیابی ہوتے, کسی منزل میں تخت و تاج بھی کامیابی ہے لیکن ایمان کے بعد تخت و تاج کامیابی ہے, اور اگر تخت و تاج نہیں ملا ایمان مل گیا تو بہرحال وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے. بولیے نمرود کو اللہ تعالی نے سپر پاور بنایا, اور اسی نمرود کے زمانے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا اور انہیں کسی گاؤں کی بھی حکومت نہیں عطا فرمائی, لیکن اپنی معرفت کا وہ نور عطا فرمایا کہ اقبال جھوم کر کہتا ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. وہ ایمان تھا جناب ابراہیم خلیل اللہ کا کہ اللہ کے لیے آگ میں کود گئے, دنیا کہہ رہی تھی نقصان پہنچے گا, دنیا کہہ رہی تھی جل کے بھسم ہو جائیں گے, لیکن رب فرماتا تھا جو ایمان والا ہے آگ میں بھی سلامت رہتا ہے. قرآن فرماتا ہے یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اے آپ خبردار ابراہیم کا بال بیٹا نہیں ہونا چاہیے, سلامتی کا پیغام بن جا. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آپ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. یہ ایمان کی توانائی اور رب کی بارگاہ کی نوازش ہے جو بھڑکتے ہوئے شولوں میں بجائے جلنے کے پورے شولے کو گلشتہ بنا دیا. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب تھے, فرعون ان کے زمانے میں سپر پاور کا مالک تھا. جناب موسیٰ اور ان کی قوم پر جو ظلم و استبداد ڈھائے ہیں وہ قرآن کے صفحات پر آپ دیکھیے, تاریخ آپ کو بتائے گی. لیکن نئے موسیٰ علیہ السلام اس طرح کامیاب ہوئے کہ کامیابی والا دریا میں ڈبویا جا رہا ہے جناب موسیٰ اور ان کی غریب قوم کنارے پر کھڑی ہو کر اپنے دشمنوں اور ظالموں کو ہچیاں لیتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. وہ اب رکھنا خالا پھر اونا وہ انتم تنظرون, قرآن فرماتا ہے کہ اے موسیٰ کے ماننے والوں کنارے پر تم دیکھ رہے تھے اور ہم فرعون کو ڈبوتے جا رہے تھے, سارا جلال غرق ہو گیا. کامیابی عارضی ہے اور ایمان کی کامیابی پرمننٹ ہے. یہاں بھی مومن کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے. یہ تخت و تاج کامیابی نہیں ہے, ایمان کی بقا یہ کامیابی ہے. اس تناظر میں آئیے, یزید کو کامیابی لوگ کہتے ہیں ملی اور بہت بڑے تخت و تاج کا مالک بنا, اپنے روب و شدوت سے پوری مملکت اسلامیہ پر قابض بنا. ہمیں تسلیم ہے یہ سب اس کو کامیابی دنیا کی اس زمین پر تھی لیکن میرے امام حسین کو تخت و تاج نہ ملا, ہمیں تسلیم ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں حسین کا جو تخت تھا یزید کا تخت کیا اس کے سامنے ہے. نبی نماز پڑھ رہے ہیں, حسین نبی کے پشت پاک پر بیٹھے ہوئے. امام حسین کو رب کے رسول نے وہ تخت دیا ہے کہ ایسا تخت دنیا میں کسی کو نہیں ملا. امام حسین پشت نامہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار نماز کی حالت میں ہیں, گویا امام حسین سے کہہ رہے ہیں بیٹا تیرا ایمان اتنا بلند ہے کہ میری پیٹھ تیرے لیے تخت شاہی بن چکی ہے. اب اگر دنیا تجھے تخت کی لالچ دے, یزید اگر تم سے کہے آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے لو, تخت پر تمہیں ہم بٹھا کر کے تمہارے مشورے سے پوری حکومت چلائیں گے, بیٹا وہ تخت اب تیری نظر میں حقیر ہے, ایک مچھر کی ٹانگ کے برابر بھی اس تخت کی کوئی حیثیت نہیں. جو پشت نبی پر بیٹھا ہے وہ لکڑی کے تخت کی کیا گنتی اپنے سامنے رکھ سکتا ہے. اس کے ساتھ حضور نے سجدے میں بٹھایا تھا کیا بتانے کے لیے, یہ شہنشاہیت تم کو ہم دے رہے ہیں. لیکن اے حسین بچپن میں دیکھ لے تیرے نانا تیری خاطر سجدے کو لمبا کر رہے ہیں, سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں. جب تم اس بلند مقام پر پہنچو گے کہ تخت شاہی تم کو نہیں ہم نے تخت شاہی دیا ہے, تو ایسے وقت میں بھی تو اپنی گردنیں بارگاہ الہی میں اپنی گردن جھکا کر اور سجدہ کر کے دنیا کو بتا دینا کہ اے لوگو نانا نے میرے لیے سجدہ کیا تھا اور میں نانا کے دین کے لیے سجدہ کر رہا ہوں. نہ مجھے کوئی مٹا سکے گا نہ اسلام کو کوئی مٹا سکے گا. یزید مٹ جائے گا, اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. مٹنے کا مطلب کیا ہے, لوگ نفرت کریں گے. آج ڈاکٹر ذاکر نائک کے ماننے والے جتنے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں وہ کون سی جماعت ہے وہ جانیں, جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کرتے کرتے جن کی زبان خشک ہو جاتی ہے اس سے اچھا اسپیکر نہیں. ٹھیک ہے اسپیکر نہیں, میں کہتا ہوں کہ امام حسین کا ماننے والا اگر گونگا بھی ہے تو وہ فرشتوں کی نگاہ میں بلند و بالا. اور امام حسین کا گستاخ بلبل کی طرح سوتی کی طرح چہکتا ہے, تو اس کی وہ چہک اس کی وہ مہک سب یہاں ختم ہو جائے گی. جس طرح یزید ہمیشہ کے لیے ایسا گمنام ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی اولاد کا نام اگر یزید رکھ دیا جائے تو وہ بدل دے. بھائی یزید تو تمہارے نزدیک امیر المومنین ہے, ڈاکٹر نائک کیا کہتا ہے, حضرت امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ. کیسے کیسے پیشوا یہ منتخب کر رہے ہیں, اور جو جس کو اپنا امام یہاں بنائے گا قیامت میں اللہ تعالی اسی امام کے نام کے ساتھ اسے پکارے گا. قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامہم, قیامت کے دن ہر شخص کو ہم اس کے پیشوا اور اس کے امام کے ساتھ اسے پکاریں گے. تو آپ انشاءاللہ قیامت میں یہ کہے جائیں گے حسینیوں ادھر آؤ, اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے دم چلے ہیں جنہوں نے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا ہے ان سے کہا جائے گا یزیدیوں ادھر آؤ. یزیدی جو ادارہ ہو وہیں فیصلہ ہوگا. یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یزید حسین کی محبت میری محبت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے. اور جو حسین سے محبت کرے گا ان تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر کے امام حسین کو ان کا سردار بنا دیا.
اور جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں وہ ان کے لیے یہ منحوس لفظ میں مبارک ہوں اس کو کیا کہوں؟ ان کو مبارک ہو جی نہیں، یہ ان کے لیے لعنت کا دریا بنے گا. ہم حسینی ہونے میں آج فخر کرتے ہیں، آج وہ یزید کو کچھ بھی کہیں لیکن پوری لابھی اگر آپ ان سے کہیں کہ اپنے ایک بچے کا نام یزید رکھو تو کوئی تیار ہوگا؟ آپ کے نندربار میں کوئی یزید نام کا لڑکا ہے؟ اپنے یہاں تو ہو گئی ہی نہیں، دوسرے کے یہاں ڈھونڈو، چلو پورے مہاراشٹر میں ڈھونڈو. میں نے تو بہت کوشش کیا، کوئی یزید نہیں مل رہا ہے. پورے ہندوستان میں ڈھونڈو، کوئی یزید نہیں. ہم افریقہ میں جاتے ہیں، کسی کا نام یزید نہیں. لیکن میرا دعویٰ ہے کہ ہر گلی میں غلام حسین، محمد حسین، حسین علی، حسین رضا، ایک ایک گلی میں آپ کو کئی کئی حسین سے نسبت رکھنے والے بچے ملیں گے. وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی. حسین کامیاب ہیں اور یزید ناکام ہے. صرف نام مشہور ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس نام سے محبت بھی ہو، یہ ہے کامیابی. ہر ایک کو اپنی اولاد سے محبت ہے، تو جس سے اس کو محبت ہے اس نام سے اپنی اولاد کو منسوخ کرتا ہے. میرے دوستو، اپنی زندگی میں کامیابی ڈھونڈو، سب سے پہلے ایمان کی حلاوت کو چکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ. جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اللہ کے لیے دوستی ہو، امام حسین سے آپ کو دوستی اللہ واسطے ہے کہ نہیں؟ کوئی رشتہ داری تھی؟ نہیں. حضور فرماتے ہیں جتنے بھی میرے محبوب ہیں وہ محبوب دوسرے محبوب سے محبت کرتے ہیں. غوث پاک سے آپ کو محبت کیوں ہے؟ ولی اللہ ہے. غریب نواز سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کے ولی ہیں. داتا گنج بخش سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کے ولی ہیں. حضرت شاہ امام بادشاہ سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کی راہ میں انہوں نے غزوہ کیا ہے. یہ اولیاء کرام آپ کے دلوں کی دھڑکن صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہیں. آپ یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اہل بیت سے نفرت کی تھی. یہ بھی اللہ تعالی کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دشمنوں سے دشمنی اور اس کے دوستوں سے دوستی. یہی ہے ایمان کی تکمیل، اور اسی میں ایمان کا مزہ آدمی چکھتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وجاہتوں کے ساتھ کربلا میں تشریف لائے تھے. کیسے وجیہ تھے، کیسے باروک تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر حسن و حسین بیٹھ کر اور عیدگاہ کے لیے جا رہے تھے، ادھر سے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق آتے ہوئے نظر آئے اور یہ منظر دیکھا کہ رحمت للعالمین کے کندھے پر دونوں نواسے سوار ہیں. جھوم جائے یہ منظر دیکھ کر اور ارشاد فرمایا، میں مر رہا کہ کتنے اچھے یہ سوار ہیں، تو حضور مسکرائے یا عمر نعمت مرکب. ارے سوار تو دیکھا اچھے ہیں, سواری تو دیکھ کتنی اچھی ہے. آیا
یہ نہیں, حضرت عمر نے کہا نعمت مرکب کتنی اچھی سواری ہے, تو حضور مسکرائے سواری تو اچھی ہے نعمت راکب, یہ دیکھو کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں. عمر نے اب رسول کی تعریف کی, لیکن مصطفیٰ نے حضرت عمر کو جواب دیا میری تعریف کے ساتھ میرے بچوں کی بھی تعریف کرو, یہ ہے میری رضا, یہ ہے میری خوشی. ہم جس طرح عید میلاد النبی میں ذکر رسول کرتے ہیں, محرم میں ذکر یاد حسین کرتے ہیں, اسی میں میرے رسول کی خوشی ہے. اور جو رسول کی خوشی حاصل کرے وہی اللہ سے قریب ہوگا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے کاشان مقدسہ سے نکلے, کمبل اوڑھے ہوئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بغل میں کوئی چیز دبائے ہوئے ہیں. حضرت اسامہ, حضرت ابو سعید خدری, یہ دونوں حضرات کا مشترکہ بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور باہر تشریف لائے اور بغل میں کچھ دبائے ہوئے بلینکٹ اوڑھے ہوئے تشریف لائے. جیسے ہی باہر تشریف لائے کمبل ہٹایا تو ہماری نگاہوں نے دیکھا کہ داہنی طرف حضرت امام حسن ہیں اور بائیں بغل میں حضرت امام حسین ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, صرف ایک سال عمر کا ڈفرینس تھا. نبی دونوں کو اپنے بوجھ میں سنبھالے ہوئے اور کمبل اوڑھے ہوئے تشریف لائے, پھر دونوں بچوں کو سامنے کھڑا کر دیا اور حضور پیچھے کھڑے ہو گئے. پھر ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے مولا یہ دونوں بچے میرے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, اے پروردگار عالم تو بھی ان سے محبت فرما. اور جو لوگ ان دونوں سے محبت کریں مولا ان سے بھی محبت فرما. حسن و حسین کی محبت اللہ کی محبت ہے, یہ دعائے رسول ہے اور رسول کی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے, ان کی ہر بات پیاری ہوتی ہے, وہ تو اللہ کے پیارے ہیں, پیاری پیاری بات بھی فرماتے ہیں. مولا یہ دونوں میرے شہزادے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, اے رب تو ان سے محبت فرما. اور جو لوگ دنیا میں قیامت تک ان سے محبت کریں گے اے پروردگار عالم تو ان سے بھی محبت فرما. یہ ثابت ہوا کہ حسن و حسین کی محبت اللہ کی بھی محبت ہے, حسن و حسین کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یزید سے ہم ناراض کیوں ہیں کہ جس سے اللہ و رسول محبت فرما رہے ہیں تو نے ان کے خلاف لشکر جرار بھیج کر کے اور کیسی کیسی ایذائیں دی جو اللہ کے رسول کے محبوب کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا ہے, ہم کبھی اس سے پیار نہیں کر سکتے. یزید سے وہی پیار کریں گے جو محبوبان خدا سے عداوت رکھتے. ہم تو ماں باپ کو بھی ان کی محبت میں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ و رسول کے لیے ماں باپ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو, رشتہ داروں سے بھی الگ ہونے کے لیے تیار ہو. حضرت امام حسین ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں, لیکن ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں, ہمارے ایمان کی آبرو ہیں, ہماری زندگی کی رونق ہیں, ہماری جنت کے ہمارے سردار ہیں. وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ہر ارادا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے برداشت فرمایا. نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں کھڑے ہیں, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے جو مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا,
لوگوں سے پوچھا نانا کہاں ہیں نانا کہاں ہیں, لوگوں نے کہا وہ ایک طرف نماز پڑھ رہے ہیں. امام حسین جلدی سے گئے اور نانا کے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور دونوں پاؤں کے بیچ میں اپنا سر ڈال کر کے کھڑے ہونا چاہتے تھے. بچوں کی ادا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ایسے قریب قریب نماز میں رہتے تھے. آج کل کے غیر مقلد نماز پڑھتے ہیں دیکھا یوں پیر ایسا لگتا ہے کہ اکھاڑے میں آ گئے. یہ دونوں پاؤں یوں پھیلاتے, اس کا پاؤں ادھر, اس مصلی کا پاؤں ادھر, ٹچنگ ہوتی ہے نماز میں ایسی فٹنگ کہ ادھر والے ادھر والے دونوں کی ٹچنگ ہوتی ہے اور پھر ہمارے یہاں تو مجاہدانہ نماز ہے. یوں کیا شان سے نماز پڑھتے ہیں. وہ تو ایسا جیسے معلوم ان کے ہاتھ میں کھٹمل نے کھاتا ہے کیا, یوں کریں گے یوں کرتے. اور الحمدللہ ہم تو پورا یہاں تک جب آدمی اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, توبہ توبہ اب ایسا کام نہیں کروں گا. یہ اس کی شرمندگی کا ایک انداز ہے جو تمام لوگوں میں عام ہے. جب وہ کوئی بات کرے گا اور اس پر ندامت ہوگی بولے توبہ توبہ غلطی ہو گئی. یہ بچے بھی یہ کام کرتے ہیں. ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے آئے ہیں, کانوں تک ہاتھ اٹھا کر گویا اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ کیا, یہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں, انداز کو دیکھو. اور ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, حضور فرماتے ہیں جو یہاں ہاتھ باندھتا ہے یہ کیا اس کو بولا, ارے یہاں کی بولیں گے بومی بومی, یہ بومی جو اس میں سوراخ ہوتا ہے شیطان یہی سے گھستا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس لیے لوگوں اپنے ہاتھ کو یہاں دبا کے رکھو تاکہ شیطان کا انڈیا گیٹ بند ہو جائے. اور یہ کیا کہتے ہیں, کھلا ہے آج. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا ایکشن بتایا ہے تو ہم کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں تاکہ شیطان گھسنے نہ پائے. لیکن آج کل سنی نماز کی صحیح ترکیب یاد ہی نہیں رکھتا. کوئی ایسا کھڑا رہتا کوئی ایسا کھڑا رہتا, ارے جیسے رسول نے بتایا ہے ویسے نماز پڑھو, شیطان کا گھسنا وسوسہ ڈالنا بند ہو جائے گا. تو یہ لوگ کیا کرتے, یوں کھڑے رہتے. لیکن جب حضرت امام حسین آئے تھے تو سر ڈالنا چاہتے تھے دونوں پاؤں کے بیچ میں اور حضور کے پاؤں قریب تھے, جبھی تو سر نہیں ڈالتا ہو, ایسے کھڑے رہتے. تو حدیث میں آیا ہے کہ جیسے ہی امام حسین دونوں پائے مقدس کے بیچ میں اپنا سر داخل کرنا چاہتے تو حضور نے اپنے پاؤں کو پھیلایا. یہ بھی ہمارے حنفی مسلک کے اعتبار سے امام حسین کا یہ انداز ہمارے نماز میں قیام کے طریقے کو بتا رہا ہے. حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اب کشادگی ہو گئی تو دونوں پاؤں کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے اور یہ پکڑ لیا. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے بڑا عجیب ایمانی شعور کے ساتھ میرے دل میں یہ نور پیدا ہوا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے لیے اپنے پاؤں کو پھیلایا. وہاں بھی کہتا ہے کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور میرے حضور اپنے نواسے کا خیال کر کے پاؤں کو پھیلا رہے. جب حضور کی نماز نہیں ٹوٹی غیر نبی کے خیال سے تو نبی کے خیال سے ہماری نماز کیوں ٹوٹے گی؟ ارے حضور کا خیال آئے گا تو ہم اتحیات میں سلام پڑھیں گے اور سلام پڑھیں گے تو ہماری نماز میں نور پیدا ہوگا. ٹوٹے ان کی جن کی کبھی جوڑی نہیں. ہم کیا کریں گے, ہماری نہیں ٹوٹتی پھوٹتی, کوئی مٹی کا برتن ہے کہ ذرا سا دکھ سے کیا تو پھوٹ گیا,
گھاس کی باٹل ہے کہ اوپر سے گری. ہماری نماز حسینی نماز ہے, ہماری نماز محمدی نماز, ہماری نماز اللہ کی عبادت والی نماز ہے. ہم تو حضور کا خیال کر کے تحیات پڑھتے ہیں. امام غزالی اور علماء فرماتے ہیں جب مسلمان التحیات پڑھے اور السلام علیکا ایوہ النبی پر پہنچے تو اس کا اس وقت یہ ذہن ہو کہ حضور سامنے ہیں اور میں ان کو سلام کر رہا ہوں. یہ ہے مسئلہ کہ حضور کو ہم سلام کر رہے ہیں, اور حضور فرماتے ہیں جو محبت سے سلام کرتا ہے میں مدینہ میں بیٹھ کر سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پھیلا دیا, امام حسین کھڑے ہو گئے اور دونوں پائے اقدس کو ہاتھوں سے پکڑ لیا. اب اگر ایمان کی روشنی سے دیکھو تو پیٹھ پر بٹھا کر تخت شاہی عطا فرمایا اور پاؤں کے درمیان کھڑا کر کے یہ بتا دیا یہ جنت کا گیٹ ہے, یہ جنتی دروازہ ہے. اور حسین بچپن میں جنتی دروازے میں داخل ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں. اے لوگوں, اس جنتی بچے کو بھولنا مت. جنت کے دروازے میں داخل ہونا تو اس کا دامن پکڑ لینا, تم بھی جنت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ گے. امام حسین کی بچپنے کی یہ ادا ہے کہ جنتی دروازے میں کھڑے ہیں اور سرور کائنات اپنی زبان حال سے پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں حسین جنت کا شاہزادہ, جنت کا سردار, یہ جنت کے دروازے میں آ رہا ہے, جا رہا ہے. تم کو بھی جنت چاہیے تو اس کا دامن پکڑ لو. دامن پکڑو گے تو جدھر جائے گا دامن والا, دامن پکڑنے والا بھی ادھر ہی جائے گا نا. امام حسین کو پروردگار عالم نے وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں. اس نسبت کو اگر یزید سمجھ لیتا تو اس کی عاقبت سدھر جاتی. اس نے نسبت کو بھلا دیا کہ امام حسین کو کیسی کیسی نسبتیں اور کتنی وجاہتیں حاصل ہے, اور کسی بھول کی وجہ سے, اسی نسبت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ یزید پلید بن گیا. اور اگر اس نے اس نسبت کو کلیجے سے لگاتا تھا تو وہ پلید نہ ہوتا بلکہ وہ پاک اور صاف ہو کر جنت کے دروازے میں داخل ہوتا. آج بھی جو گمراہ ہوتا ہے وہ اس نسبت کو بھول جاتا ہے جو اللہ والوں سے اور اولیاء انبیاء سے نسبت حاصل. جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ انہیں دیکھو تو وہ اس نسبت کو بھول جاتے ہیں. گنبد خضرا میں کون سویا ہوا سرکار, اور ان کے بازو میں حضرت ابو بکر اور عمر دونوں آرام فرمائے. ہم نے وہاں نجدیوں کو دیکھا کہ پیٹ لگا کر جالی سے کھڑے رہے. کوئی سنی کبھی پیٹ لگا کر چوتر لگا کر کے کھڑا رہے گا؟ محبت ہوتی تو کبھی ویسے کھڑے نہیں ہوتے. وہاں امام نماز پڑھاتا ہے, سارے اہل عقیدت نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, لیکن نجدی امام وہی محراب ہے. محراب سے چند قدم ہٹے آگے بڑھے باب البقیع کی طرف تو مواجہ شریف آئے گا, لیکن یہ ایسے منحوش ہیں کہ محراب میں نماز پڑھتے ہیں بجائے صلاۃ و سلام پڑھنے کے پیچھے کے دروازے سے چور دروازہ ایک بنایا. محراب سے نکلا, چور دروازے میں گھسا, گاڑی میں بیٹھا, چلا. وہاں توفیق بھی نہیں ہوتی. ارے تیرے سلام کی رسول کو کیا ضرورت ہے, ہم کو نبی کے سلام کی ضرورت ہے. جو مسلم کی شفاعت چاہتے ہیں وہ ہندوستان سے جا کر الصلاۃ والسلام علیکا پڑھتے ہیں. یہ تو توفیق کی بات ہے, محبت کی بات ہے. گنبد خضرا سے ہم کو محبت ہے اس لیے کہ ہماری محبت کی جان مصطفیٰ جان رحمت وہاں آرام فرمائے. تو نسبتوں کو جو بھولتا ہے وہ حرم کا بھی امام ہوتا ہے تو وہ حرم کا امام نہیں بنتا. نبی کا گستاخ وہ وہاں رہ کر کے بھی نبی کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنے کی اسے توفیق نہیں ملتی. اور یہاں تو ہمارا غریب مسلمان کبھی کبھی جوش مارتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. دیکھا نہیں اور محبت کرتا ہے اور جب دل میں نسبتوں کا خیال ختم ہو جاتا ہے تو دیکھ کر کے بھی منہ پھیر کر چلا جاتا ہے. یہ سعادت بدور بازو نیشتان بخشن خدا بخشن. یزید اسی طرح سے حسین کو دیکھ رہا ہے اور محبت کی نگاہ نہیں پڑ رہی ہے. اور نندربار کے لوگوں تم نے دیکھا نہیں صرف تاریخ پڑھی ہے اور ان کا جب نام یاد کی بات آئی تو اتنا بڑا مجمع کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں سے دیکھو وہاں منڈپ والا آ رہا ہے. بشیر بھائی گھبرانا مت, میں فری میں منڈپ بنا. کسی کی شادی میں جا کر کے فری منڈپ نہیں بانتے. اگر 10,000 لینا ہے تو بولے 12 لوں گا, وہاں قیمت بڑھ جاتی ہے. یہاں مارکیٹ اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ ایک پیسہ نہیں لوں گا. اللہ اس کے کمائی میں برکت عطا فرمائے. اس نے بہت بڑی قیمت وصول کر دی ہے نندربار والوں. یہ فری میں منڈپ اسٹیج وغیرہ کا یہ انتظام کر کے اس نے اپنی قبر کو روشن کر لیا ہے. اللہ اس کو برکت عطا. سمجھے آپ, یہ سب سے بڑی دولت ہے. آپ سمجھے کچھ نہیں لیا, کچھ نہیں لیا, بہت ہوشیار ہے, بہت کچھ لے لیا. اس نے یہاں روشنی نہیں کی ہے, قبر کو روشن کر لیا. یار بھائی آپ لوگوں نے نندور بادلو والوں نے اتنا بڑا مجمع یہ جمع کیا ہے ذکر حسین کے نام پر. یاد رکھو اس سے زیادہ فرشتے جب تم قبر سے اٹھو گے تو امام حسین کے سرتے میں تمہارے گرد گرد چلتے نظر آئیں گے. تم نے یہ مجمع اکٹھا نہیں کیا, اپنی آخرت کو سنوار. اللہ تعالیٰ اس یاد حسین کی محفل کو تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے. تو یزید نے اس نسبت کو فراموش کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا تھا حسین مننی و انا من الحسین. اے لوگوں حسین کو ایسا ویسا بچہ نہ سمجھنا, حسین میری اولاد ہے, مجھ سے ہے اور میرا دین حسین سے پھیلے گا. میرے دین کی بہار حسین کے خون کی سرخی میں مزمر ہے. اے لوگوں میرا حسین وہ ہے جس کو میں نے کلیجے سے لگایا اور اپنے بیٹے کو اس کے لیے قربان کیا. امام حسین اور امام حسین کے ماموں حضرت ابراہیم حضور کے شاہزادے دونوں ہم عمر ہیں. حضور دونوں کو لے کر اپنے زانو پر تشریف فرما ہے. حضرت جبریل آئے اور عرض کر لکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دونوں شہزادوں میں جو آپ کو پسند ہے آپ اپنے پاس رکھیے اور دوسرے کو اللہ کے حوالے کیے. لوگ کہتے ہیں حضور کی مرضی. ارے حضور کی مرضی وہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. اے نبی ان دونوں میں سے کسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ مرضی الہی جبریل کے ذریعے رب العالمین پوچھ رہا ہے. اے حبیب آپ ابراہیم کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو میں اسے زندہ رکھوں, اور امام حسین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں زندہ رکھوں. دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی طرف ایک مرتبہ دیکھا, دوسری طرف اپنے شہزادے اپنے نواسے کو دیکھا, اور پھر جبریل کی طرف دیکھ کر ارشاد فرماتے, اے جبریل, میں نے ابراہیم کو خدا کے حوالے کیا اور حسین کو اپنے پاس رکھنا منظور کر دیا.
چند دن گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا. امام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. آپ سب سمجھے یہ مانوی طور پر حضور تربیت فرما رہے ہیں, اے حسین میں نے تجھ کو اپنے پاس رکھا اور تیری زندگی کی خاطر اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کر دیا. حسین میرے دین کو کبھی جدا نہ کرنا, میں نے بیٹے کو تیرے لیے قربان کیا ہے اور تو اپنے بیٹوں کو میرے دین کے لیے قربان
کر. کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی تربیت فرمائی. چھوٹے ہیں امام حسین, پانی فاطمہ زہرا کے مکان میں ختم ہو گیا, حضور تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, امام حسین پیاس سے مارے رونے لگے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہجد کی نماز کو مختصر کیا. حضور کا تہجد پڑھنا آپ نے سنا ہوگا, رات رات بھر ایک ایک رکعت میں حضور گزار دیا, پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا, پائے مبارک ایسے تن جاتے تھے کہ کہیں کہیں سے پھٹ جاتے تھے تو خون نکلنے لگتا تھا, اور اسی حالت میں حضور نماز پڑھتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا, آپ کو معلوم ہے کہ نہیں, لیکن نبی کا خون ناپاک نہیں ہوتا ہے, اس لیے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تمہارا خون نکلے تو وضو ٹوٹ جائے, اور نبی کا خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اب بھی تو سمجھ لو کہ حضور ہمارے جیسے نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہوتی تھی, لیکن آج حسین رو رہے ہیں اور نبی کے کان میں نواسے کے رونے کی آواز آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر سورتوں کو مختصر پڑھا, سلام پھیرا, سیدھے فاطمہ کے گھر تشریف لائے, دستک دی, بیٹی میرا لال حسین کیوں رو رہا ہے؟ فاطمہ نے سر نیاز جھکا کر نمناک آنکھوں کے ساتھ عرض کیا, یا رسول اللہ, فاطمہ کے گھر پانی ختم ہو گیا ہے, اب رات کے وقت میں کہاں سے پانی لاؤں؟ حسین پیاسا ہے, پانی مانگ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, جانتے ہیں مختار کل ہیں. بلال کو آواز دیتے وہیں سو رہے تھے صفہ کے اوپر, اے بلال پانی لاؤ, تو سارے صحابہ اٹھ کر کے پانی کا ڈھیر لگاتے, لیکن حضور نے کسی کی نیند میں خلل ڈالنا گوارا نہیں فرمایا, چلو انہیں نہیں اٹھایا. دعا کرتے ہیں, جبریل جنت کا پانی لے کر آ. تو جبریل کی اسپیڈ اتنی ہے کہ جتنا آپ کی آنکھ جھپکنے میں دیر ہوتی ہے, اس سے پہلے حضرت جبریل جنت سے حضور کے کاشانہ میں آ سکتے تھے. ارے جبریل کی اسپیڈ تو اپنی جگہ پر حضرت سلیمان کے وزیر آصف برخیا کی اسپیڈ یہ ہے کہ ہزاروں میل گئے اور آئے, حضرت سلیمان کی آنکھ جھپکی اور آنا جانا ان کا پورا ہو گیا. قرآن فرماتا ہے حضرت جبریل سے ارشاد فرماتے, جبریل جنت کا پانی لے کر آؤ, حسین کو پلانا ہے. لیکن حضور نے یہ بھی دعا نہیں کی. کیوں نہیں دعا کی؟ جنت کا پانی لاتے تو جتنے جنتی ہیں وہی پانی لاتے, حضرت جبریل کی جنت میں جانے کے بعد جنتی وہ پانی پیتے, حضور نے وہ پانی نہیں پلایا. بلال پانی لاتے تو مدینے کے کنویں کا پانی لاتے, یہ پانی تو سب پیتے. حضور نے انتظام کیا کیا, آگے بڑھے اور سرے مبارک جھکایا, زبان مبارک نکالی اور روتے ہوئے حسین کے منہ میں زبان دے. اب حسین خاموش ہو گئے, یہ آب زلالے کرامت مل رہا, بڑے پیار سے نانا کی زبان چوس رہے ہیں اور نانا اپنی زبان وہاں رکھے ہوئے ہیں. تو اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو نپل چساتے ہو, کبھی نپل پھٹ جاتی پس سے ادھر نکلتا ہے, پس سے پھر سے ادھر دودھ نکلتا ہے. یہ نپل نہیں تھی, وہ تھی جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آج وہ زبان ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا اس کی نافذ حکومت پہ داخل نہیں, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. آج حضور چشمہ علم و حکمت کی چاشنی امام حسین کو پلا رہے ہیں, اور اس حدیث کی روشنی میں امام احمد رضا فرماتے ہیں شہد خارے لعاب لعاب زبان نبی, شہد خارے لعاب زبان نبی چاشنی کی عصمت پہ لاکھوں سلام. اس طرح حضور امام حسین کی پیاس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رات کے وقت میں بجھا رہے ہیں, ایسا پانی کہ کسی کو ایسا پانی میسر نہیں ہوا. گویا آج بچپن میں سرکار حسین کو سمجھا رہے ہیں حسین پی لے جتنا پینا ہے, کبھی بڑھاپے میں کربلا میں دن کی روشنی میں دشمن تجھے پانی نہیں دے گا, تو پانی کے لیے تڑپنا مت, پانی کے لیے ترسنا مت. میں نے وہ پانی پلایا کہ کسی جنتی کو وہ پانی نہیں ملا ہے, میں تجھے وہ پانی پلا. جناب حسین کی اس طرح سے کربلا میں شہادت کے لیے تربیت فرمائی, تخت پر بٹھایا, جنت کے دروازے میں کھڑا کیا, آب زلال کرامت پلا کر نہر فرات سے بے نیاز کر دیا. امام حسین کربلا میں پانی کے محتاج نہ تھے. اے بدعقیدو سن لو, میرا امام اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا کہ جب حرم پاک میں جناب اسماعیل نے ایڑی لگائی تو زمزم نکل گیا, اور اسی خاندان کا شہزادہ اگر وہ کربلا کے میدان میں ایک ایڑی مارتے تو کوثر و تسنیم کی نہریں جاری ہو جاتی. یہ ہے ہمارا عقیدہ, تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو ہم اس عقیدے کے انسان ہیں. لیکن امام حسین وہاں کرامت بتانے نہیں گئے تھے, اس کے کرامت دکھانے گئے. حضرت امام حسین پانی کے لیے لوگ بڑے ترس رہے تھے, تڑپ رہے تھے, نہ ترسے نہ تڑپے, اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اللہ اکبر, حضرت علی اکبر آپ کے بڑے شاہزادے, 18 سالہ نوجوان جس کی چیپیشانیوں میں جناب مصطفیٰ کا حسن کا نور چمک رہا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت علی اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے مشابہ تھے. حضرت علی اکبر جب زخموں سے چور ہو گئے تو اپنے رہوار کو یزیدی فوج سے ایڑ لگا کر باہر نکلنے کی کامیاب کوشش کر لی. نانا والد گرامی حضرت امام حسین اپنے بچے کی نو نہالانہ وار کو اور مردہ وانہ وار کو دیکھ رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے. امام علی اکبر رہوار کی بات موڑ کر سیدھے والد گرامی کے پاس آ کر کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں. امام حسین سے عرض کرتے ہیں ابا جان پیاس لگی ہے, اگر تھوڑا سا پانی آپ دے دیں پھر سینکڑوں یزیدیوں کے سر کاٹ کر نیچے گرا دوں. امام حسین نے ارشاد فرمایا بیٹا کلیجے سے لگ جا, تجھے معلوم ہے 3 دن سے پانی نہیں, عابد بیمار کو دوا کھلانے کے لیے پانی نہیں اور تو پانی کا مطالبہ کر رہا ہے. پھر علی اکبر نے عرض کیا ابا جان ایک گھونٹ پانی چاہیے تازہ دم ہو کر کے سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں. حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی, یہ انگوٹھی
اس سے کیا ہو سکتا ہے. لیکن حضرت علی اکبر کے منہ میں انگوٹھی دے دی. حضرت علی اکبر نے انگوٹھی منہ میں رکھ کر بڑے پیار سے اس کو چوسنے لگے. چند سیکنڈ میں پوری پیاس آپ کی غائب ہو گئی. پھر حضرت امام حسین نے انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لی. سمجھے کچھ؟ دنیا کو بد مذہبوں کو امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم کو مجبور مت سمجھنا. اے میرے نانا کو مجبور سمجھنے والوں, حسین کو مجبور مت سمجھنا. ہمارے پاس سارے اختیار تھے لیکن ہم اختیار بتانے, کرامت بتانے کے لیے نہیں آئے تھے. لیکن کرامت کی ایک جھلک دیکھ لو. ایک انگوٹھی سے میں شہزادے کی پیاس بجھانے کا اللہ کی طرف سے اختیار رکھتا ہوں. لیکن ہم آج پیاس دنیا میں بجھانا نہیں چاہتے ہیں. اب حوض کوثر پر نانا کے ہاتھ سے روزہ افطار کرنا. امام حسین اس شان کے ساتھ آئے تھے علی اکبر کی پیاس بجھا کر, اور اپنے اختیار کا اعلان بھی کر دیا. ہم مجبور نہ تھے. ایک شعر میں میں نے کہا ہے, یزیدی فوج کس نے تھی مٹا دیتے وہ دم بھر میں. یزیدی فوج کس نے تھی مٹا دیتے وہ دم بھر میں, مگر ابن علی مجبور تھے حق کی مشیت سے. جو اللہ کی رضا تھی اس لیے امام حسین نے کوئی کرامت نہیں دکھائی. آپ نے اپنے خیمے کے گرد گرد خندق کھدوا کر جنگل کی لکڑیاں لا کر اس میں آگ لگا دی تھی, اس لیے کہ خیمے کے پیچھے سے یزیدی ناپکار اہل بیت کے خیمے میں گھسنے نہ پائیں. آپ کی خندق جل رہی ہے. ایک یزیدی اس طرف سے آیا اور کہنے لگا, حسین دنیا ہی میں اللہ نے تم کو آگ دے دی. دیکھیے کیسے بدتمیز تھے یہ. ہنس کر کہتا, حسین دنیا میں تجھے اللہ نے آگ دے دی. امام حسین نے غیرت مندانہ انداز میں ارشاد فرمایا, مولا اسے آگ کا عذاب دے. بس اتنی کہا. یہ دوسری کرامت ہے. امام حسین نے کہا, مولا اسے آپ کا عذاب دے. ویسے ہی اس کا گھوڑا اچھلا اور یہ سوار دلیدہ ذہن گستاخ حسین پشتے رہوار سے نیچے گرا. گرتے گرتے اس کا پاؤں رکاب میں الٹ گیا اور اس طرح الجھا کے نکل نہ سکا. گھوڑا سرپٹ بھاگا, اس کا سر نیچے لٹک رہا تھا. گھوڑا بھاگتا جا رہا ہے اور سر پتھروں سے لگتا جا رہا ہے, ہاتھ چھلتا جا رہا ہے, پورا وجود اس کا زخمی ہو رہا ہے. گھوڑا بھاگ رہا ہے میدان میں, پتھروں سے ٹکرا رہا ہے. آخرکار وہ گھوڑا دوڑتے ہوئے پھر پلٹا اور اسی خندق کے کنارے جیسے ہی آیا تو اس کا پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ آگ میں جل کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. امام حسین نے صرف ایک کرامت کا ایک چھوٹا سا حصہ بتا دیا کہ میں اگر حکم دیتا تو اسی آگ میں سارے یزیدی جل جاتے. لیکن میں کرامت بتانے نہیں آیا ہوں, میں تو اپنے نانا کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں. نانا کی امت. اگر نانا کو کہا بھی تو کوئی شرعی جریت نہیں. حدیث میں ثابت ہے بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ گنہگاروں کو حضور نے خود اپنا نام لے کر کے بیان فرمایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ سے بچانے کے لیے آیا ہوں. یہ شام تھی کربلا میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہ استقامت کے لیے آئے تھے. ایمان بچایا. اب جب آخر وقت آیا تو آخر وقت میں سجدہ بچایا. یہ دو کام تھے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور صبر کے معاملے میں تو سبھی کو معلوم ہے, حق کا اعلان کرنے میں سبھی کو معلوم ہے. یہ چار پائن ایک ہی ساتھ امام حسین نے کربلا کی سرزمین میں پیش کر کے پوری امت کے لیے ایک تاریخ ساتھ کارنامہ پیش کرتے ہوئے ہم سب کو آبرو مندانہ زندگی جینے کا شعور عطا فرمایا ہے. اے مسلمان عقیدے کو بچا, اور سنی کو بچا چکا ہے,
مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. اب صرف یہ ضرورت ہے کہ آخری پیغام امام حسین کا ہے کہ اپنا سجدہ بھی بچا,
اپنی نماز کو بھی بچا. یہ دو کام کر لو, انشاءاللہ صبر کا سلیقہ بھی آ جائے گا, حق کے اعلان کا ڈھنگ بھی آ جائے گا. یہ چاروں کام جب سنی کر لے گا تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب.
کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ ایمان تو ہے الحمدللہ, اور ایسے پکے ہیں اس زمانے میں بھی کہ سلام بھی نہیں کرنے کے لیے تیار. پکا جو سنی ہے نا, تنی کو کبھی سلام نہیں کرتا, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ارے ہم نے تو پکے سنیوں کو دیکھا, حرم میں جاتے ہیں الگ پڑھ لیتے ہیں لیکن چمبوریوں کے پاس نہیں پڑھتے. اور کچھ ایسے ہیں پلپلے ٹائپ کے, بولے اتنی بڑی جماعت ہو رہی ہے ان کو چھوڑ کر کے ہم الگ سے تتہوں تو پڑھیں. ارے اٹھوں تو تتہوں تو, کربلا کا فلسفہ بھی تو دیکھ, 22,000 ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے, امام حسین 72 لے کر نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں ہی بتانے کے لیے 15ویں صدی والوں کو یہ اٹھوں تو تتہوں تو کو بتانے کے لیے کہ 22,000 کو ہم چھوڑ 72 پڑھ رہے ہیں. اور تم بولتے ہو لاکھوں کی جماعت میں ہم نہیں جائیں گے, اچھا نہیں ہے حرم میں آئے. حرم میں نماز بچانے کے لیے گئے ہو, نماز گنوانے کے لیے نہیں گئے ہو. بولے ہیں جماعت کا ثواب لینے گئے. ارے جماعت تو جماعت, نماز ہی نہیں ہوگی تو جماعت کہاں سے ہوگی. ایک بیوقوف تھا, بارش ہونے لگی تو ایسی ایک مکان تھا اس میں پرنالا لگا ہوا تھا, ہے نا بڑے مکان میں ہوتا ہے نا پرنالا, ہاں وہ دیکھو اتنا بڑا پرنالا ہے. تو وہ آ کر کے ادھر نہیں دیکھو ہے بس مان لو, اس پرنالے کو دیکھ لو سمجھ. تو بارش سے بھاگا, جہاں دھڑ دھڑ پانی گر رہا تھا وہاں کھڑا ہو گیا. تو لوگ بولے یہاں کیوں کھڑا ہو؟ بولے بارش سے بچنے کے لیے. نہیں سمجھے, بارش سے بچنے کے لیے وہاں کھڑا ہوا. تو اسی دن سے مثل مشہور ہے, بارش سے بھاگے پرنالے کے نیچے کھڑے ہوئے, یہ عقل مندی نہیں ہے, سب سے بڑا گدھا پن ہے. جماعت کی لالچ میں جماعت تو اپنی جگہ رہی, نماز ہی غائب کر دیا. ارے سنی کے صبر اور حق کو دیکھو کہ حرم میں بھی اپنے حق کا اعلان کردار سے کیا کرتا ہے. ہم لاکھوں کو نہیں دیکھتے, کوانٹیٹی نہیں دیکھتے, کوالٹی دیکھتے ہیں. کوالٹی والا ایک ہے تو وہ ہمارے دل سے قریب. تم بھی حج کرنے جانا تو اسی حق والے پر رہنا, اور لوگ اگر برا بھلا کہیں تو صبر والے بن جانا, تو چاروں چیزیں کامیابی کی مل جائیں گی. ایمان تو بچانا ہی ہے, نماز بھی بچا لی, اور لوگوں کو حق بات سنا بھی رہے ہو, اور تم کو ایسا ویسا الزم غلزم کہہ رہے ہیں تو اس پر صبر بھی کر رہے ہو, کامیابی حرم سے لے کر آؤ گے. یہی امام حسین کا کردار ہے, کیریکٹر ہے. اللہ اس عظیم مجمع کو حسینی بنا دے, حسینی بنا دے, حسینی بنا دے. رب العالمین ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, مولا ہماری توبہ قبول فرما لے, اور سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی طرف دو. نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ بہت دیر سے چلا رہا ہوں بھائی, کچھ تو اس بوڑھے کی یاد رکھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ ایک بات ہاتھ اٹھا کے بتا دوں, سب ہاتھ اٹھاؤ سب. میں بہت سے لوگوں نے نہیں اٹھا, ہاں اٹھا ادھر پیچھے بہت سے, ہاں اب اٹھا اور بالکل لوگ اٹھا لیں, ہاں ماشاء اللہ. اگر اس میں سے 75% بھی ہو گئے نمازی تو اے نندربار کے نوجوانوں جنہوں نے یہ کام کیا, میں سمجھتا ہوں یہ تمہارے جنت کا سرٹیفکیٹ ہو جائے گا, تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا. اور امام حسین کی یاد اسی طرح منانا, وہ ڈھول تاشے سے مت بنانا, برا مت ماننا, سواری نکال کے مت منانا. یاد منانے کا صحیح طریقہ اختیار کر لو, تازیہ بنا کر مت نکالنا, چاہے کوئی برا سمجھے یا بھلا سمجھے,
جو حق ہے وہ میں کہوں گا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے.
دم دم سے اسلام نہیں پھیلا ہے, یہ حسین کہنے سے نہیں پھیلا ہے,
سر جھکانے سے پھیلا ہے.
یہ سر جھکانا ہی یا حسین ہے. نعرے لگا لو یا حسین کا, بولو نعرے حسینی.
ارے زور سے بولو,
نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حسین, جشن شہید اعظم.
مسلک اعلیٰ حضرت
حضور اشرف الفقہا.
ہمارے نعرے نام کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ہمارے نعرے نام کی تو کوئی ضرورت نہیں. کون سا ایسا نندربار کا ہے جو نہیں جانتا؟ ادھر والے بھی جانتے ہیں, آج ایک بات بتا دوں, ہم ایک طرف سے آ رہے تھے جامع مسجد کے پاس, وہ بھی سن لیں کتنی خواتت دل میں, تو ہمارا پوسٹر لگا ہوا تھا, ہم پہنچے اور ہمارا پوسٹر پھاڑ رہا تھا. میں نے ان ہاتھوں سے آج ہی آئی ہے, میں نے دیکھو اس پوسٹر سے بھی ان کو عداوت ہے. امام حسین کا نام لکھا اور اس کو لے کے یوں یوں کر رہا تھا. ارے کل کے آمد میں تو بھی یوں یوں کیا جائے گا, چیز ہی کرے گا, کہیں کوئی نہیں ٹھکانا نہیں ہوگا. آج ہی پوسٹر پھاڑ رہے تو پوسٹر پھاڑنے سے ہمارا دل پھٹے گا. پوسٹر لگانے والوں نے لگایا, ان کا دل پھٹا تو پوسٹر پھاڑ رہے ہیں. ہم تو کسی کا پوسٹر نہیں پھاڑتے, ہمارا دل بھی پھڑتا. ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے, تو تیر آزمائے ہم بھگت آزمائے. ہمارے حسین کی یاد ہم منائیں گے. آج اتنا بڑا پوسٹر لگایا, کل پڑھو تو اتنا بڑا لگیں گے. ہمارے نوجوان بھی بڑے تیار ہیں. اب نندربار میں وہ حالت نہیں ہے جو پہلے ہے. آج سے ہم 25 سال پہلے آتے تھے, 25 سے زیادہ ہو گئے ہم آتے تھے. اب اس زمانے کے بوڑھے رہے بھی نہیں, ایک ہی بوڑھا رہ گیا. ہم یہاں کی تاریخ بتاتے ہیں. یہ جو بچے دکھائی دیتے ہیں یہ تو تھے ہی نہیں, یہ لوگ بھی نہیں تھے. ایاز بھائی وغیرہ یہ سب بعد میں تشریف لائے, ہم پہلے سے تشریف لائے ہیں. تو نندربار کی حالت تو ماشاء اللہ بہت اچھی ہو چکی ہے, اور خدا کرے سارے علاقے میں حسینی پیغام پہنچتا رہے. اور شرط یہ ہے نمازیں پڑھو پڑھو, اور بدعتوں کو چھوڑو, سچے مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند بن جاؤ, یہی ہماری کامیابی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.